बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ ہود کی آیات 45-47 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میرزادے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جو عالمی خبروں اور سیاسی تبصرے پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکھے پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرمائیں گے۔ اس کے بعد آئین صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام اسلام کی معرفت پیش کیا جائے گا، اور مقدس دفاع ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائے۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی طہٰ شمیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، خبروں کے بلیٹن کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، سلام قبول کیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ہندوستان میں متنازع زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک کو 6 ماہ مکمل۔ غازی پور، سنگھو اور ٹیکری سمیت دہلی کے مختلف سرحدوں پر احتجاج اور مظاہرہ۔ پاکستان امریکہ کو ملک میں فوجی اڈے دے گا اور نہ ہی ڈرون حملوں کی اجازت۔ پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینٹ میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اعلان۔ شام میں صدارتی الیکشن، مختلف علاقوں میں پولنگ اسٹیشنوں پر رائے دہندگان کی لائنیں۔ صدر بشار اسد نے اپنی اہلیہ کے ساتھ دوما پہنچ کے ووٹنگ میں حصہ لیا۔ اور پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ دہلی کی سرحدوں پر کسانوں نے بدھ کو ایک بار پھر مظاہرہ کر کے 3 متنازع زرعی قوانین کی مخالفت کا اعلان کیا ہے۔ دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق بدھ کو کسانوں نے اپنی تحریک کے 6 مہینے پورے ہونے کی مناسبت سے یوم سیاہ منایا۔ اس رپورٹ کے مطابق سنگھو، غازی پور، ٹیکری اور دیگر سرحدوں پر بدھ کو مختلف مقامات پر یوم سیاہ کی مناسبت سے احتجاجی اجتماعات منعقد ہوئے۔ یاد رہے کہ کسانوں نے منگل کو ہی اعلان کر دیا تھا کہ وہ بدھ کو اپنی تحریک کے 6 مہینے پورے ہونے کی مناسبت سے یوم سیاہ منائیں گے۔ دہلی پولیس نے منگل کی رات سے ہی دہلی کے سرحدوں پر دھرنے پر بیٹھے کسانوں کے گرد پولیس اہلکاروں کی نفری بڑھا دی۔ دہلی پولیس نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا کہ کسانوں کو ان کی جگہ سے نکلنے اور دوسری جگہوں پر اجتماع اور مظاہرہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کسانوں کو کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے دہلی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ یوم سیاہ کی مناسبت سے دہلی کی سرحدوں پر کسانوں کے اجتماع سے راکیش ٹکیت سمیت مختلف کسان رہنماؤں نے خطاب کیا۔ یاد رہے کہ ہندوستان میں کسان 6 مہینے سے نئے زرعی قوانین کے خلاف مظاہرہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے سخت سردیوں کے باوجود دہلی کی سرحدوں پر اپنا احتجاجی دھرنا جاری رکھا ہے۔ متنازع زرعی قوانین کے بارے میں حکومت اور کسان رہنماؤں کے درمیان مذاکرات کے کئی دور انجام پا چکے ہیں، لیکن ان کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو سکا ہے۔ حکومت قوانین میں ترمیم کے لیے تیار ہے، لیکن کسانوں کا مطالبہ ہے کہ 3 قوانین منسوخ کیے جائیں۔ ہندوستان کی ریاست مغربی بنگال میں یاس طوفان نے تباہی مچا دی ہے۔ ریاست مغربی بنگال کی وزیراعلی ممتا بنرجی نے بتایا کہ ریاست کے علاقے مشرقی مدنی پور میں حالات بہت خراب ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ مغربی بنگال کی وزیراعلی ممتا بنرجی ریاستی سیکرٹریٹ میں بنائے گئے کنٹرول روم سے یاس طوفان پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بتایا گیا کہ انہوں نے منگل کی پوری رات کنٹرول روم میں گزاری ہے۔ ممتا بنرجی نے بتایا کہ ریاست کے بہت سے علاقے یاس طوفان سے کافی متاثر ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ بہت سے علاقے زیر آب آ گئے ہیں اور کم سے کم 30,000 رہائشی مکانات تباہ ہو چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ طوفان زدہ علاقوں سے 15,00,000 افراد کو نکالا جا چکا ہے، جن میں مشرقی مدنی پور کے 3,60,000 سے زائد افراد شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 60 کلومیٹر ساحلی پشتے اور بہت سے ڈیم ٹوٹ کے تباہ ہو گئے ہیں۔ بتایا گیا کہ یاس طوفان بدھ کی صبح تقریباً 9:15 بجے اڑیسہ کے بالاسور علاقے میں ساحل سے ٹکرانا شروع ہوا۔ اس طوفان نے اڑیسہ کے ساحلی علاقوں میں بھی تباہی مچائی ہے۔ خلیج بنگال میں آنے والے یاس طوفان نے سب سے زیادہ تباہی ریاست مغربی بنگال کے علاقے مشرقی مدنی پور میں مچائی ہے۔ ہندوستان میں کورونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں ایک بار پھر اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہندوستانی ذرائع کے مطابق بدھ کو ہندوستان میں ایک بار پھر کورونا سے یومیہ متاثرین کی تعداد 2,00,000 سے تجاوز کر گئی۔ ہندوستانی وزارت صحت نے بدھ کی صبح جو اعداد و شمار جاری کیے ان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ہندوستان میں کورونا کے 2,08,921 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ نئے اضافے کے بعد ہندوستان میں کورونا سے متاثرین کی تعداد 2,71,57,795 ہو گئی۔ اس دوران کورونا کے 4,157 مریض دم توڑ گئے، جس کے بعد ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 3,11,388 ہو گئی۔ ہندوستانی وزارت صحت نے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 2,95,955 مریض شفایاب ہوئے، جس کے بعد اس ملک میں کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 2,43,50,816 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 24,95,591 بتائی گئی ہے۔ ادھر پاکستان میں کورونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں نسبتاً کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ پاکستان کے نیشنل کورونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 2,724 نئے مریض سامنے آئے، جس کے بعد ملک میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 9,08,576 ہو گئی۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا سے مزید 65 افراد لقمہ اجل بن گئے، جس کے بعد اس ملک میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 20,465 ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 4,686 کورونا کے مریض شفایاب ہوئے، جس کے بعد ملک میں کورونا کو شکست دینے والوں کی تعداد 8,27,843 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 60,268 ہے، جن میں سے 4,242 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اعلان کیا کہ امریکہ کو ملک میں فوجی اڈہ بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سینٹ میں ایک بحث کے دوران پاکستان میں امریکہ کو فوجی اڈہ دینے کے تعلق سے رپورٹوں کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت امریکہ میں ملک میں فوجی اڈہ بنانے کی اجازت حکومت امریکہ میں امریکیوں کو ملک میں فوجی اڈہ بنانے کی اجازت کسی صورت میں بھی نہیں دے گی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو ملک کے کسی بھی علاقے میں ڈرون حملے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی۔ شاہ محمود قریشی نے بات ایسی حالت میں کہی ہے کہ امریکہ میں ماضی میں افغانستان سے ملحقہ پاکستان کے سرحدی علاقوں میں ڈرون حملے کرتا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے بات ایسی حالت میں کہی کہ امریکہ ماضی میں افغانستان سے ملحقہ پاکستان کے سرحدی علاقوں میں ڈرون حملے کرتا رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی نے سینٹ میں بیان افواہوں کے بعد دیا ہے، جن میں کہا گیا ہے کہ پاکستان امریکہ کو فوجی اڈہ بنانے کی اجازت دے سکتا ہے۔ یہ افواہیں اس وقت سامنے آئیں جب امریکی صدر جو بائیڈن کے انتظامیہ نے بیان دیا کہ واشنگٹن افغانستان کے پڑوسی ملکوں سے امریکی فوجیوں کی تعیناتی کے لیے بات کر رہا ہے۔ اسی کے ساتھ امریکی وزارت جنگ پینٹاگون کے ایک عہدیدار نے بیان دیا کہ پاکستان نے امریکی فوج کو اپنی زمینی اور فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ باشکوہ انتخابات کے انعقاد اسلامی جمہوری نظام کے جواز کا ضامن ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے بدھ کو کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران میں اہم صدارتی انتخابات کے انعقاد کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ ایران میں باشکوہ صدارتی انتخابات کے انعقاد نظام کے قانونی جواز کا ضامن شمار ہوتا ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت آئندہ انتخابات کا اصلی مقصد ہے۔ صدر روحانی نے پابندیوں کو ناکام بنانے میں حکومت ایران کی کوششوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ویانا مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے اور اہم اور بنیادی مسائل میں اتفاق رائے ہو گیا، تاہم بعض چیزوں کے بارے میں بحث جاری اور ہم انہیں قابل حل سمجھتے ہیں۔ ایران کے صدر نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ امریکیوں کو پہلے اپنے وعدوں پر عمل کرنا چاہیے اور پھر ہم سمجھوتے پر عمل کریں گے، کہا کہ مذاکرات ایٹمی سمجھوتے پر عمل درآمد اور اس میں امریکہ کی واپسی کے طریقہ کار کے بارے میں ہو رہے ہیں۔ ایران میں 13ویں دور کے صدارتی انتخابات 18 جون 2021 کو ہوں گے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے منگل کی رات ویانا میں ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس کے بعد اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ سمجھوتے کے سلسلے میں ابھی اہم موضوعات و مسائل باقی ہیں، کہا کہ جب تک ایران کے مفادات پورے نہیں ہوں گے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کی بحالی کے سلسلے میں مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار سید عباس عراقچی نے ویانا میں جوہری معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ویانا جوہری مذاکرات کے پچھلے اجلاسوں میں اچھی پیش رفت ہوئی اور ہم نے ایک واضح راستہ طے کر لیا ہے، تاہم سب کو معلوم ہے کہ ہمیں ایک واضح راستے پر گامزن ہونا ہوگا اور ابھی بھی اہم اور سنجیدہ مسائل باقی ہیں جو حل طلب ہیں، اور جب تک ایران کے مطالبات پر عمل درآمد نہیں ہوگا اس وقت تک جوہری معاہدے کے مکمل نفاذ کے لیے مذاکرات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ سید عباس عراقچی نے باقی بچے مسائل اور مذاکرات کے وقت کے بارے میں کہا کہ باقی بچے مسائل کی تعداد میں کمی آئی ہے، تاہم جب تک باقی بچے تمام اہم مسائل حل نہیں ہو جاتے اس وقت تک بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کی بحالی کے سلسلے میں سمجھوتا طے نہیں ہو سکے گا۔ امریکی وزیر خارجہ نے منگل کی رات بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے واشنگٹن کی غیر قانونی علیحدگی کی طرف کوئی اشارہ کیے بغیر اس سمجھوتے کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار ایران کو قرار دینے کی کوشش کی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے مقبوضہ فلسطین میں ایران اور بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کے سلسلے میں ایک بار پھر واشنگٹن کی توسیع پسندی کا اعادہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس بین الاقوامی ایٹمی معاہدے کی بحالی سے متعلق ضروری فیصلے بقول ان کے ایران کو ہی کرنا ہوں گے۔ انہوں نے اسی طرح اپنے مضحکہ خیز بیان میں ایران پر ایک بار پھر الزام عائد کیا کہ وہ بقول ان کے ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے اعلان کیا کہ امریکہ اور اسرائیل اس بات سے بالکل اتفاق رکھتے ہیں کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جانی چاہیے۔ شام میں آج صدارتی انتخابات کے لیے ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق شام میں صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ کا سلسلہ صبح 7 بجے شروع ہوا جو اب بھی جاری ہے۔ شام کے موجودہ صدر بشار اسد اور ان کی اہلیہ نے دمشق کے مضافاتی شہر دوما میں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا۔ شام کے صدر نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنے کے بعد کہا کہ ملت شام دہشت گردی کے خلاف متحد ہے اور شام کے انتخابات کے بارے میں مغرب ممالک کے پروپیگنڈوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ صدر بشار اسد نے دوما کے عوام کو دہشت گردوں کے قبضے سے رہائی اور وطن واپسی کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں نے دوما پر قبضے کے بعد اس کی شبح خراب کرنے کی کوشش کی، لیکن اس شہر کے اکثر باشندے حکومت کے ساتھ رابطے میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ دوما اور الغوطہ کے عوام نے شامی فوج کے شانہ بشانہ دہشت گردوں کے خلاف جنگ کی اور شہادت کا نذرانہ پیش کیا۔ صدر بشار اسد نے کہا کہ ہمارا دورہ دوما اور انتخابات میں شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ شام کا کوئی علاقہ کسی دوسرے علاقے یا کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے کے خلاف برسر پیکار نہیں ہے۔ شام کے صدارتی انتخابات میں عبداللہ بشار اسد اور محمود مرئی کے درمیان مقابلہ ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے خبردار کیا کہ بیت المقدس اور مسجد الاقصی پر صہیونی حملہ علاقائی جنگ کے مترادف اور اس کا مطلب اسرائیل کا زوال ہے۔ سید حسن نصر اللہ نے منگل کی شب جنوبی لبنان کی آزادی کی سالگرہ کی مناسبت سے ایک پروگرام سے خطاب میں غزہ کی حالیہ صورتحال پر روشنی ڈالی۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ کا کہنا تھا کہ فلسطینی مزاحمتی تحریک کے رہنما اور ان کی فوجی شاخوں کے کمانڈروں نے حالیہ مارک آرائی میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ صہیونی حکومت یہ گمان کر رہی تھی کہ بیت المقدس کو یہودی رنگ دینے کے معاملے پر بات بیانات سے زیادہ آگے نہیں بڑھے گی، مگر یہاں پر صہیونی دشمن سے حساب کتاب کی بڑی غلطی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت نے سوچا بھی نہیں تھا کہ غزہ ایسا تاریخی فیصلہ کرے گا کہ اپنے دوست اور دشمن دونوں ہی کو حیرت زدہ کر دے گا۔ سید حسن نصر اللہ کہنا تھا کہ غزہ کی حالیہ جنگ صہیونی دشمن کے ساتھ جنگ کی تاریخ میں تاریخی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ سیف القدس نے ثابت کر دیا کہ غزہ نے اپنے تحفظ کی خاطر نہیں بلکہ بیت المقدس اور اس کے باشندوں کی حفاظت کے لیے دفاعی حملے کیے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے کہا کہ صہیونی حکومت نے غزہ پر اپنی حالیہ جارحیت میں بین الاقوامی جرائم کا ارتکاب کیا اور اس غاصب حکومت کو عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے منگل کو مسلح جھڑپوں کے دوران عام شہریوں کے تحفظ کے موضوع پر خطاب کرتے ہوئے مقبوضہ فلسطین میں صہیونیوں کے جرائم کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ یہ وحشیانہ جرائم نسل کشی، جنگی جرم، انسانیت کے خلاف جرائم، انسانی اصولوں کی خلاف ورزی اور عمومی جذبات و احساسات کی پامالی شمار ہوتے ہیں کہ جو انسان دوستانہ عالمی اصولوں کی بنیاد ہیں۔ مجید تختہ نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے اسرائیلی حکومت کی شرمناک حمایت کی بنا پر سلامتی کونسل ان جرائم کی روک تھام کی اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ایک بار پھر ناکام رہی۔ انہوں نے کہا کہ سلامتی کونسل اس سلسلے میں ایک متوازن بیان جاری کرنے اور غزہ میں عام شہریوں پر حملے رکوانے کا مطالبہ بھی پورا نہ کر سکی۔ اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئی۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی طٰہٰ شمیم، اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، ان کی خدمت میں چلتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں۔
جی بہت شکریہ
جی ڈاکٹر صاحب۔ امریکی وزیر خارجہ کے حالیہ دورے مقبوضہ فلسطین پر آپ سامعین سے کیا کہنا چاہیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت فلسطین خطے اور عالم اسلام اور حتیٰ عالمی سطح کے ایک اہم ترین ایشو ہے، کیونکہ جو 12 دن جنگ رہی فلسطین کے اندر، اور جو صہیونی حکومت اور اس دہشت گرد ریاست نے جو غزہ پہ 12 دن قیامت ڈھائی، تو یقیناً اس کے اثرات اس وقت میڈیا پہ بھی ہیں اور عالمی حلقوں میں بھی زیر بحث ہے یہ مسئلہ، اور ظاہراً اس کے جو نتائج ہیں، دو طرح کے نتائج۔ ایک نتیجہ جو ہے وہ غزہ کے ان مظلوموں کے عنوان سے ہے، یا حماس، جہاد اسلامی یا فلسطینی جہادی تنظیموں کے عنوان سے اس کے کچھ نتائج ہیں کہ جو سامنے آ رہے ہیں، اور کچھ نتائج جو ہیں وہ خود غاصب صہیونی حکومت کے عنوان سے بھی ہیں۔ تو اسی تناظر میں اگر دیکھیں تو امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ اسرائیل، آپ اگر اس کو اس انداز دیکھیں، کوئی غاصب صہیونی ریاست کے اس دورے پہ ہیں، اس غیر قانونی ریاست کے دورے پہ ہیں، اور ظاہر ہے تقریباً 4 دن ہو گئے اس جنگ بندی کو، تو جنگ بندی کے 4 دن کے بعد ان کا وہاں پہ جانا بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں کہ اس حساس صورتحال میں خود امریکی وزیر خارجہ وہاں پہ کیا لینے گئے ہیں اور اس کے کیا اہداف ہیں، اور یقیناً اس کا سوال اور ان سوالات کے جواب بھی سامنے آئیں گے۔ جو ظاہر محسوس ہو رہا ہے کہ جو خود امریکہ کی طرف سے جو اعلان کیا گیا وہ یہ ہے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے اس کو ہم زیادہ اور مستحکم اور پرمننٹ بنیادوں پہ اس کو جاری رکھیں تاکہ دوبارہ کچھ جنگ کا مسئلہ نہ بن جائے۔ بظاہر امریکی وزیر خارجہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی انہوں نے ایک بات کی ہے کہ ہم اس دورے میں غزہ کی تعمیر نو کے مسئلے کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ 2 ایشو بظاہر انہوں نے اناؤنس کیے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ نتنیاہو سے ان کی، اسرائیل کے جو اس وقت کے وزیر اعظم ہیں، ان سے ان کی ملاقات ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو وہاں کی انتظامیہ، جس کو ہم کہتے ہیں محدود اختیارات کی حامل فلسطینی انتظامیہ، جس کے صدر محمود عباس ہیں، تو اس دورے میں محمود عباس سے بھی ان کی ملاقات طے ہے۔ تو نتنیاہو اور محمود عباس سے ملاقات کے ساتھ ساتھ انہوں نے غرب اردن کا دورہ کرنا ہے، ساتھ انہوں نے مصر کی بات کی ہے، پھر اردن کے سربراہ سے ان کی ملاقات ہے۔ تو یعنی معمولاً ایسے دورہ جات جو ہیں وہ کئی مقاصد کے حامل ہوتے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں، نتنیاہو سے ملاقات، محمود عباس، پھر غزہ کی تعمیر نو، پھر مصر کا دورہ، پھر یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں تو ایک طرف سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ تو وہ ظاہری دعوے ہیں کہ ان مقاصد کے لیے جو ہے وہ اس امریکی وزیر خارجہ دورہ کر رہے ہیں، لیکن جو پس منظر میں چیزیں چل رہی ہیں اس میں ایک بات یہ ہے کہ غاصب اسرائیل کو یا نتنیاہو کی ٹیم کو جو توقعات امریکہ سے تھیں بقول ان کے کہ وہ پوری نہیں ہو سکیں، وہ اس سے بھی زیادہ امریکہ کو اس مسئلے میں انوالو کرنا چاہ رہے تھے، حالانکہ امریکہ نے بھی کسر باقی نہیں چھوڑی۔ عالمی اداروں میں آپ دیکھیں، سلامتی کونسل کے اندر اس نے قرارداد پاس نہیں ہونے دی، جنرل اسمبلی کے اندر اسی طرح، جہاں کہیں بھی اس کا بس چلا یا جس جس ادارے میں بھی اس کی کوئی وقت اور حیثیت تھی، اس نے وہاں پہ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کیا اور فلسطین اور مظلوم غزہ کے عوام کے لیے اس نے کوئی قرارداد عالمی سطح پہ پاس نہیں ہونے دی۔ اور بہت سارے ممالک سے خبریں بھی ہیں کہ دباؤ بھی ڈالا، جو ممالک انفرادی طور پہ کوئی موقف دینا چاہ رہے تھے اس میں بھی امریکی وزارت خارجہ جو ہے وہ رکاوٹ بنی۔ تو ایک اس طرح کی کوششوں کے باوجود بھی نیتن یاہو اور ان کی ٹیم کے بقول کہ ہمیں توقعات اس سے زیادہ تھیں، لہذا ان توقعات کو پورا کرنے کے لیے اور آئندہ کے اہداف کے لیے امریکی وزیر خارجہ وہاں پہ اس دورے پہ گئے، تاکہ اگر اسرائیل کے اندر کوئی موجودہ امریکی پریزیڈنٹ جو بائیڈن یا اس کی ٹیم کے عنوان سے اگر کوئی ہلکی پھلکی سی کوئی منفی بات ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے، کہ امریکہ جو ہے پورے کا پورا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایک اور بات جو بڑی اہمیت کی حامل یہ ہے، اور اس کی خبریں اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہیں، کہ یہ 11-12 روزہ جو جنگ ہے اس کو کہیں پہ بھی، حتیٰ صہیونی میڈیا کے بڑے جو تجزیہ نگار ہیں انہوں نے بھی کہیں پہ بھی اس کو اپنی کامیابی نہیں لکھا۔ وہاں سے بھی جو خبریں نکل رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اسرائیل کے اندر جو اس کا تاثر گیا ہے وہ شکست کا تاثر گیا ہے، کہ اسرائیل اپنے مقاصد میں ناکام رہا، نہ وہاں پہ غزہ پہ کوئی بہت بڑا بڑی کامیابی حاصل کر سکا، نہ وہاں پہ موجود کوئی 4-5 اس وقت جو ہیں وہ ان کے قیدی ہیں اسرائیلی کے جو غزہ میں جہادی تنظیموں کے پاس ہیں، وہ نہ چھڑا سکا، اور نہ ہی ان کے میزائل کے جو مراکز کہیں یا سٹورز تھے یا جہاں سے حملہ ہوتا تھا، نہ وہاں پہ کوئی بڑی کاروائی کرنے میں کامیاب ہوا۔ اسی طرح دفاعی نظام جو حماس اور جہاد اسلامی کا تھا یا جہاد اسلامی اور حماس کے بڑے بڑے رہنما تھے، کسی عنوان سے بھی اسے کوئی ایسی کامیابی نصیب نہیں ہوئی کہ جس کو وہ یہ بتا سکے کہ ان 11-12 روزہ جنگ میں انہوں نے یہ کامیابی حاصل کی یا اسرائیل نے اس سے یہ فوائد اٹھائے۔ یعنی عمومی طور پہ تاثر یہ گیا ہے کہ اسرائیل کو ایک بار پھر حماس کے اور جہاد اسلامی اور غزہ کے مجاہدین کے مقابلے میں شکست کا سامنا ہے۔ اب یہ شکست ایک تو حکومتی شکست ہے، اس کے جو سیاسی اثرات ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں، اس کے سماجی جو اثرات ہیں وہاں کی جو اسرائیلی عوام کو جس انداز سے ان کا مورال ڈاؤن ہوا ہے اور جس انداز سے ان پہ خوف و وحشت طاری ہے کہ کسی وقت بھی اگر حماس جو ہے وہ جذباتی ہو کے یا کسی مسئلے میں ریئیکٹ کرتے ہوئے اس طرح میزائل کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دے تو ان کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہو جائے گی، ان کا وہاں پہ رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ یعنی ایک خوف و ہراس بھی طاری ہے اسرائیلی عوام پہ، اور خود اسرائیلی حکومت کو بھی اس وقت عوام کے غضب و قہر کا جو ہے سامنے ہے، چونکہ عوام کو بڑی توقعات تھیں کہ ان کا بڑا اچھا دفاعی نظام ہوگا اور حماس کچھ بھی نہیں کر سکے گی، لیکن ان کا وہ آئرن ٹوم بھی ناکام رہا۔ اس کے علاوہ ان کا انٹیلیجنس کا جو کام تھا، جو معلومات تھیں حکومت کی، وہ بھی ناقص رہیں۔ اس کا ایک نتیجہ آپ دیکھیں کہ ابھی 2 دن پہلے جو ہے وہ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے خود موساد، جو ان کی سب سے بڑی خفیہ تنظیم ہے اور جس کے ذمے ہیں یہ ساری کاروائیاں اور حماس اور اسلامی جہاد اور اس پورے سسٹم کو ان کو کنٹرول کرنا، ان کی انٹیلیجنس انفارمیشن اکٹھی رکھنا، ان کے بارے میں ہر چیز فریش رکھنا، ان کے اہم افراد کو دہشت گردی کا نشانہ بنانا، تو خود اسرائیلی وزیر اعظم نے موساد کے جو سربراہ ہیں اس کو تبدیل کر دیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ تبدیلی اس لیے ہے کہ وہ اس جنگ میں بری طرح ناکام رہا۔ یعنی جو موساد کا جو چیئرمین تھا، جو ڈائریکٹر تھا، اس نے وہ صلاحیت اس کے اندر نہیں تھی کہ جو اس جنگ میں ہونی چاہیے تھی، یا وہ کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کر پایا، جس کی وجہ سے اس کو اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ اس طرح اور بھی بہت ساری ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جو ان کا دفاعی نظام تھا اس کے اندر جو مختلف افراد جن کے ذمے تھا کہ انہوں نے دفاعی امور کو انجام دینے ہیں یا غزہ کے اندر کاروائیاں کرنی ہیں، تو وہ تقریباً ایک بڑا جو کیڈر ہے وہ اس وقت خطرے میں ہے، یعنی خطرے سے یہ مراد ہے کہ ان کو حکومت کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا. اس سے پہلے بھی پچھلی ایک دو جنگوں میں بھی ہم نے دیکھا کہ باقاعدہ بعد میں کمیشن بنے اور جو شکست کے ذمہ دار تھے ان کو سزائیں دی گئیں. تو اب بھی اس طرف یہ صورتحال بن رہی ہے کہ ان 12 دنوں کی جنگ میں جو ذمہ دار ہیں اسرائیلی شکست کے، ان کے خلاف خود اسرائیلی نظام کے اندر جو ہے نا آواز اٹھ رہی ہے اور ان کو سزا دی جائے گی. اب اس طرح کے مورال کے اندر ضروری تھا کہ امریکی اپنا اثر و رسوخ دکھائیں اور یہ کہیں کہ بھئی امریکہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کو آپ کا مورال ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، آپ اپنی اس کو جو آپ کے ذہن میں غلبے کا ایک جذبہ اور خواہش ہے وہ جاری رہنی چاہیے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اسی پلان کے تحت جو ہے وہ یہ دورہ کیا جا رہا ہے. البتہ جو خطرناک چیز اس میں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے غزہ کی تعمیر نو کے عنوان سے بھی ایک بات کی ہے، اور غزہ کی تعمیر نو انہوں نے محمود عباس سے، جو وہاں کی انتظامیہ ہے محدود اختیارات کی، اس کے ذریعے سے وہ چاہیں گے کہ غزہ کے اندر تعمیر نو کا کام دیں، یعنی تمام وسائل اور امکانات محمود عباس اور اس کی ٹیم کو دیے جائیں گے. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ محمود عباس کی اس وقت غزہ کے اندر کوئی ویلیو نہیں ہے. اب محمود عباس جب وہاں پہ تعمیر نو کا کام انجام دے گا تو وہ باعث بنے گا کہ اپنی کچھ ہمدردیاں وہاں سے لے. جب وہ وہاں پہ تعمیر نو کرے گا، وسائل خرچ کرے گا، تو پھر وہ حماس کی سیاسی پوزیشن کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اگر دیکھیں ہم تو تعمیر کے لیے آتے ہیں، حماس تو صرف آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے ہے، اور آپ حماس کا ساتھ چھوڑ دیں اور محمود عباس کا اور ان کی الفتح تنظیم کا جو ہے وہ ساتھ دیں. تو یہ بھی ایک سازش ہے کہ جس کے پیچھے یہ امریکی لابی شامل ہے، اور امریکہ کے جو موجودہ وزیر خارجہ ہیں ان کے دورے میں اس موضوع کو بھی خصوصی طور پہ زیر بحث لایا گیا ہے. اب دیکھیں اس کے نتائج جو ہیں وہ چند دنوں کے اندر مزید بھی واضح ہو کے سامنے آ جائیں گے.
جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ سیاسی گفتگو کا، آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں اور آتے ہیں سامعین کی طرف. جی سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا سیاسی تبصرہ. اسلامی جمہوریہ ایران میں 13ویں صدارتی انتخابات کی سرگرمیاں شروع ہو گئیں اور ایران میں انتخابی گہما گہمی کا آغاز ہو گیا ہے. ایران کے آئینی ادارے نگراں کونسل نے صدارتی امیدواروں کی صلاحیتوں کی تائید کر دی ہے. گارڈین کونسل نے محسن رضائی، سید ابراہیم رئیسی، علی رضا زاکانی، سید امیر حسین، قاضی زادہ ہاشمی، محسن مہر علی زادہ اور عبدالناصر ہمتی کو صدارتی امیدوار کے لیے اہل قرار دے دیا ہے. ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی سے لے کر اب تک 12 صدارتی انتخابات منعقد ہو چکے ہیں. 13واں صدارتی انتخابات 18 جون کو منعقد ہو رہا ہے. ایران میں ہونے والے 12 انتخابات اپنے دور کے حالات کے تناظر میں مختلف صفات اور تقاضوں کے حامل رہے ہیں. ایران میں صدارتی انتخابات میں عوامی شرکت ریکارڈ رہی ہے اور ان ممالک سے بہت زیادہ بہتر رہی ہے جو رات دن جمہوریت اور عوامی شرکت کی اہمیت کا چرچا کرتے رہتے ہیں. ایران کے 13ویں صدارتی انتخابات منحوس وائرس کورونا کے دوران منعقد ہو رہے ہیں. بعض تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے انتخابات میں عوامی شرکت متاثر ہو سکتی ہے. البتہ اس کے باوجود ایران میں منعقد ہونے والے انتخابات کو اپنی اہمیت کے پیش نظر 3 مرحلوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا مرحلہ انتخابات میں مختلف سیاسی و سماجی افکار و نظریات کے حامل صدارتی امیدواروں کا کاغذات نامزدگی جمع کرانا ہے. اس مرحلے میں ایک بڑی تعداد کاغذات نامزدگی جمع کراتی ہے جن میں ایک بڑی تعداد صدارتی امیدوار بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، لہذا ان افراد کو مطلوبہ صدارتی امیدواروں سے الگ کرنے کی آئینی ذمہ داری نگراں کونسل کے ذمے ہے. انتخابات کا دوسرا مرحلہ مطلوبہ صدارتی امیدواروں کی صلاحیتوں کی تائید ہے جن کے بارے میں نگراں کونسل آئینی قوانین کے دائرے میں باقاعدہ تحقیق کرتی ہے، اور جو آئینی اصولوں کے معیارات پر پورے اترتے ہیں ان کی صدارتی امیدوار کی حیثیت سے تائید کر دی جاتی ہے. انتخابات کا تیسرا مرحلہ صدارتی امیدواروں کا باقاعدہ صدارتی انتخابات میں شرکت کا مرحلہ ہوتا ہے. آئین کی شرک نمبر 66 کے مطابق وزارت داخلہ کی اعلان شدہ تاریخ سے لے کر ووٹنگ کے 24 گھنٹے پہلے تک صدارتی امیدواروں کو انتخابی مہم چلانے کی مکمل آزادی ہوتی ہے. یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جس میں انتخابی گہما گہمی زور پکڑ لیتی ہے۔ انتخابات میں شریک ہونے والے صدارتی امیدوار مختلف سیاسی، سماجی اور اقتصادی افکار و نظریات کے حامل ہوتے ہیں، لہذا ہر امیدوار اپنی انتخابی مہم چلاتا ہے اور آئندہ چار برسوں کے لیے اپنے پروگرام کا اعلان کرتا ہے۔ عوام سے ووٹ لینے کے لیے انتخابی وعدے کرتا ہے اور انتخابی رقابت میں سبقت لینے کی کوشش کرتا ہے۔ 13ویں صدارتی انتخابات میں 7 صدارتی امیدوار شرکت کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی انتخابی کیمپین کا آغاز کر دیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ نگراں کونسل اس بات کی پابند نہیں ہے کہ مخصوص تعداد یا مخصوص سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی صلاحیت کو تائید کرے۔ اگر کاغذات نامزدگی جمع کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد مطلوبہ صلاحیت کی حامل ہے تو امیدواروں کی تعداد بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ ماضی کے 12 صدارتی انتخابات میں صدارتی امیدواروں کی تعداد مختلف رہی ہے۔ بہرحال کسی ملک میں صدارتی انتخابات ہمیشہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ایران میں بھی یہ صدارتی انتخابات اپنے زمان و مکان کے حوالے سے خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے عوام کو انتخابات میں شعوری شرکت پر تاکید فرمائی ہے۔ آپ نے انتخابات میں شرکت کو اسلامی نظام کی عزت وقار اور اقتدار اعلیٰ کی قوت و استحکام کا مظہر قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہے کہ یہ اہم نہیں کہ کس کو ووٹ دیا جائے، بلکہ اہم یہ ہے کہ ہم سب کو ووٹ دینا چاہیے۔ ہمیں انتخابات میں شرکت کر کے اس بات کی نشاندہی کرنا ہے کہ ہم اسلام اور جمہوریت کا دفاع کریں گے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہیں کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے ہم، وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے ہم، وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا سر جھکانے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ تو لیجئے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھڑوکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 5 خرداد، 14 شوال اور 26 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چودہ شوال سن 573 ہجری قمری کو عظیم مسلمان فقی، محدث، متکلم اور مفسر قطب الدین راوندی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے برسوں تک اپنے زمانے کے یگانہ روزگار علماء اور اساتذہ سے علم حاصل کیا اور علم فقہ، حدیث اور تفسیر قرآن میں انتہائی مہارت حاصل کی۔ انہوں نے تقریباً 80 کتابیں تحریر کی، جن میں سے تفسیر القرآن، آیات الاحکام اور اسباب النزول کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ چھبیس مئی سن 1880 کو فرانسیسی ڈاکٹر الفونس لاوران نے ملیریا کی بیماری کی وجہ کا پتہ لگایا۔ الفونس لاوران ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد فوج میں بھرتی ہو گئے اور ان کو الجزائر بھیج دیا گیا۔ وہاں انہوں نے ملیریا کی بیماری کے بارے میں، جس کی وجہ سے دنیا کے مختلف علاقوں میں ہر سال بہت سے انسان موت کے منہ میں چلے جاتے تھے، تحقیقات کرنے کا مناسب موقع سمجھا اور بالآخر 26 مئی سن 1880 کو ملیریا بیماری کی وجہ کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو گئے۔ قابل ذکر ہے کہ ڈاکٹر لاوران کو 1907 میں طبی تحقیقات انجام دینے پر نوبل انعام سے نوازا گیا۔ چھبیس مئی سن 1928 کو ہندوستان نے اولمپک میں پہلا طلائی تمغہ حاصل کیا۔ یہ طلائی تمغہ ہندوستان کی ہاکی ٹیم نے حاصل کیا تھا۔ اولمپک کھیلوں میں ہاکی کا کھیل پہلی مرتبہ 1908 میں لندن اولمپک میں شامل کیا گیا۔ 1912 میں اس کھیل کو شامل نہیں کیا گیا۔ 1916 میں پہلی جنگ عظیم کے باعث اولمپک کھیل نہیں ہو سکے۔ 1920 میں ہاکی کو ایک بار پھر اولمپک کھیلوں میں شامل کیا گیا، مگر 1924 کے اولمپک میں اس کھیل کو دوبارہ حذف کر دیا گیا۔ اس دوران پیرس میں فیڈریشن انٹرنیشنل ڈی ہاکی کا قیام عمل میں آیا، جس کے بعد ہاکی کو مستقل بنیادوں پر اولمپک کھیلوں میں شامل کر لیا گیا۔ 1928 میں ہالینڈ میں ہونے والے اولمپک کھیلوں میں ہندوستان کی ہاکی ٹیم نے فائنل میں میزبان ملک ہالینڈ کو 3-0 سے ہرا کر اولمپک میں ایک نئی تاریخ رقم کی۔ چھبیس مئی سن 1972 کو امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان اسٹریٹیجک ہتھیاروں کو محدود کرنے کے لیے سالٹ ایک معاہدہ ہوا۔ سالٹ ایک معاہدہ 5 سال یعنی 1977 تک کے لیے کیا گیا تھا، لیکن دونوں ملکوں کے سربراہوں نے مفاہمت نامے پر دستخط کیے اور اس طرح مذکورہ معاہدے میں مزید 5 سال کی توسیع کر دی گئی۔ 18 جون سن 1979 کو سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان اسی سلسلے میں سالٹ دو معاہدہ بھی ہوا تھا۔ افسوس کہ اس طرح کے معاہدے طے پانے کے باوجود بھی ایٹمی ہتھیار رکھنے والے ممالک بدستور یہ ہتھیار بنانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ چھبیس مئی سن 1981 کو خلیج فارس تعاون کونسل کی تشکیل کا اعلان کیا گیا۔ اس کونسل میں خلیج فارس کے 6 ساحلی ممالک سعودی عرب، کویت، متحدہ عرب امارات، بحرین، قطر اور عمان شامل ہیں۔ اس کونسل کی تشکیل کا ظاہری مقصد رکن ممالک کے درمیان اقتصادی، سیاسی اور فوجی تعاون اور بیرونی خطرات کے مقابلے میں ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کرنا تھا، مگر اس کی تشکیل کی بنیادی وجہ ایران میں 2500 سالہ شاہی نظام کے خاتمے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے مشترکہ اقدامات، نیز اس خطے میں سامراجی اہداف کا تحفظ کرنا تھا۔ اپنے قیام سے لے کر آج تک خلیج فارس تعاون کونسل نے نہ عربوں کے مفاد میں کوئی قدم اٹھایا ہے اور نہ ہی امت مسلمہ کے مفاد میں آج تک کوئی کام کر سکی ہے، بلکہ خلیج فارس کے علاقے میں اغیار کی موجودگی اسی تنظیم کا ایک کارنامہ شمار ہوتا ہے۔ خلیج فارس تعاون کونسل کا سربراہی اجلاس سال میں ایک بار ہوتا ہے۔ 5 خرداد سن 1384 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور مؤذن استاد رحیم مؤذن زادہ اردبیلی نے وفات پائی. مؤذن زادہ خاندان کے اکثر افراد مؤذن تھے اور دیگر مذہبی سرگرمیاں انجام دیتے تھے. رحیم مؤذن زادہ جو شیخ عبد الکریم کے فرزند اکبر تھے اپنے والد کے راستے پر زیادہ سنجیدگی کے ساتھ چلے اور والد کے انتقال کے بعد ان کی جگہ اذان دینے کا سلسلہ جاری رکھا. استاد رحیم مؤذن زادے کی مشہور اذان وہ اذان ہے جو انہوں نے سن 1334 ہجری شمسی میں دی تھی. اس سلسلے میں خود مؤذن زادے کا کہنا ہے کہ انہوں نے روزے کی حالت میں اذان دی تاکہ اسلامی اور ایرانی ثقافت کے لیے ایک عظیم یادگار باقی رہے. یہ ممتاز ایرانی مؤذن 80 سال کی عمر میں تہران میں وفات پا گئے. سامعین اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے ختم ہوتا ہے.
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران.
سامعین ہفتے وار پروگرام پاکستان اور افغانستان گزشتہ ہفتے کے دوران لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کو پسند آئے گا. سامعین پاکستان نے افغانستان میں انسداد دہشت گردی آپریشنز کے لیے امریکہ کو اپنے ملٹری بیسز دینے کے امکانات کو یکسر مسترد کر دیا ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سینیٹ میں اسرائیل کی جانب سے رمضان المبارک میں مسجد الاقصی میں فلسطینی نمازیوں پر منظم حملے سے متعلق بحث سمیٹنے کے دوران امریکہ کو فوجی اڈے دینے کے حوالے سے میڈیا رپورٹوں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نہ فقط امریکہ کو کسی صورت فوجی اڈے نہیں دے گی بلکہ اسے پاکستان میں ڈرون حملوں کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی. شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کی حمایت کرتا ہے. فلسطین کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ سیز فائر کا پہلا ہدف حاصل کر لیا گیا ہے لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ امن عمل کی بحالی کے لیے کردار ادا کریں. جب تک مسئلہ فلسطین کا دیر پا یا مستقل حل تلاش نہیں ہوگا مشرق وسطی میں امن قائم نہیں ہوگا. دریاسنا ایوان بالا سینٹ نے غزہ میں اسرائیلی قابض فورسز کی جانب سے فلسطینیوں پر کی گئی بلا اشتعال بمباری اور انسانیت سوز جنگی جرائم کی مذمت کرتے ہوئے متفقہ قرارداد منظور کی. قرارداد میں سینٹ نے اسرائیل کی جانب سے دفاع کے حق سے محروم مقبوضہ علاقے میں رہنے والے فلسطینیوں پر اسرائیل کی بلا اشتعال جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے اسے انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا. سینٹ نے چند ممالک کے منافقانہ طرز عمل اور دوہرے معیار پر بھی گہرے افسوس کا اظہار کیا جنہوں نے ان انسانیت سوز مظالم کی مذمت نہیں کی اور بدترین اسرائیلی جارحیت کے باوجود انسانی حقوق کی باتیں کرتے رہے. سینٹ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ فلسطینی عوام کو نسل کشی اور منظم نسل کشی جیسے جرائم کا سامنا ہے. اسرائیل نسلی بنیادوں پر نشانہ بنانے والی ریاست ہے اور جنگی جرائم میں ملوث ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ کا بیان پینٹاگون عہدیدار کے اس بیان کے بعد سامنے آیا ہے کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان نے امریکی فوج کو اس کی زمینی اور فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے تاکہ وہ افغانستان میں اپنی موجودگی یقینی بنا سکے. سامعین پاکستان کے سابق چیئرمین سینٹ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما رضا ربانی نے سینٹ اجلاس کے دوران اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کی ایک نسل ختم ہو گئی لیکن امت مسلمہ اور قیادت خاموش ہے. سینیٹر نے غزہ میں ہونے والے بچوں کے قتل پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ بچوں کے جنازے سب سے بھاری ہوتے ہیں. انہوں نے استفسار کیا کہ کیا ہمیں اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا جب فلسطین میں بچوں کے کفن ختم ہو جائیں گے. سینیٹر رضا ربانی نے کہا کہ امت مسلمہ کی خاموشی کے باعث فلسطین کی ایک نسل کا صفایا کر دیا گیا. قرارداد میں آیا ہے کہ صہیونی حکومت نے فلسطینی عوام کے خلاف جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے اور اس کے طیاروں نے رہائشی علاقوں اور میڈیا کے دفاتر کو نشانہ بنایا، جبکہ مقبوضہ بیت المقدس میں جان بوجھ کر مقدس مقامات کو نشانہ بنا کر جرم کیا گیا۔ سامعین، افغانستان کے مختلف علاقوں میں فوجی آپریشن کے دوران 215 طالبان ہلاک ہو گئے۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران افغانستان کی فوج کے زمینی اور ہوائی حملوں میں جوننگرہار، زابل، قندار، ہرات، بادغیس، بلخ، فاریاب، جوزجان، سرپل، ہلمند، بغلان، کاپیسا اور کابل میں ہوئے۔ 215 طالبان ہلاک اور درجنوں زخمی ہوئے۔ افغانستان کی وزارت دفاع نے اپنے اس بیان میں کہا ہے کہ ہونے والے اس آپریشن کے دوران مذکورہ علاقوں میں طالبان کی جانب سے نصب کیے گئے 121 بارودی سرنگوں کو بھی ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان گزشتہ سال 29 فروری کو افغان جنگ کے خاتمے اور امریکہ کی طویل ترین جنگ کے بعد امریکی فوج کو واپس بلانے کے لیے معاہدے پر دستخط ہوئے تھے۔ سامعین، پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر کوئٹہ کے نواحی علاقے میں CTD فورس کا سرچ آپریشن مکمل ہو گیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں 4 مبینہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے، جن کے قبضے سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ خفیہ اطلاع ملنے پر CTD فورس سمیت دیگر سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی پر سرچ آپریشن کیا۔ کئی گھنٹے جاری رہنے والے آپریشن کے بعد دہشت گردوں کے زیر استعمال کمپاؤنڈ کی تلاشی کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ CTD ترجمان کے مطابق آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کے تبادلے میں 4 مبینہ دہشت گرد ہلاک اور 2 فرار ہو گئے۔ مبینہ دہشت گردوں کے زیر استعمال کمپاؤنڈ سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کیا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں کا تعلق کلدم تنظیم بتایا جاتا ہے۔ CTD ترجمان کے مطابق مبینہ دہشت گرد فورسز پر حملوں میں ملوث رہے ہیں اور کوئٹہ میں مزید دہشت گردانہ کاروائیوں کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، جو سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کاروائی کے بعد ناکام بنا دی گئی۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر مزید تحقیقات شروع کر دی ہے۔ افغانستان کے صدر اور اس ملک کی اعلی قومی مسائلتی کونسل کے سربراہ نے بیرونی افواج کے بغیر افغانستان میں قیام امن کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ افغانستان کے صدر محمد اشرف غنی نے جمعے کے روز ایک بیان میں بیرونی افواج کے انخلا کے بعد افغانستان میں دہشت گردی کے خطرے کے بارے میں کہا کہ افغانستان کی سیکیورٹی فورسز اس قسم کے خطرات سے نمٹنے کی توانائی رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان مسلح افواج اور سیکیورٹی فورسز اپنے ملک میں قیام امن اور اس کا تحفظ کرنے نیز تمام خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ افغان صدر نے ایک اور بیان میں کہا کہ اس کے باوجود کہ طالبان نے اب تک مذاکرات میں لچک نہیں دکھائی، تاہم افغان حکومت اور عوام اپنے ملک میں امن و استحکام کے خواہاں ہیں۔ افغانستان کی اعلی قومی مسائلتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ افغان مسلح افواج اور سیکیورٹی فورسز ملک میں قیام امن اور اس کا تحفظ کرنے نیز تمام خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے بیرونی فوجیوں کے انخلا کا عمل شروع ہو چکا ہے اور اب ان فوجیوں کے افغانستان میں باقی رہنے اور جنگ جاری رکھنے کا بہانہ ختم ہو گیا ہے۔ عبداللہ عبداللہ نے کہا کہ طالبان اب تک مذاکرات میں سنجیدہ نہیں رہے ہیں اور اب افغانستان پر طالبان کے تسلط کا امکان نہیں پایا جاتا۔ سامعین، پاکستان کے صدر نے فلسطینی استقامت اور مزاحمتی تحریک کی حمایت کرتے ہوئے اس کی جوابی کاروائیوں کے تحت انجام دیے جانے والے میزائل حملوں کو جائز قرار دیا ہے۔ روزنامہ انڈیپینڈنٹ اردو کو انٹرویو دیتے ہوئے پاکستان کے صدر عارف علوی کا کہنا تھا کہ حماس کے میزائلی حملے اس کا جائز حق ہے، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ تشدد اور جنگ کے ذریعے مسئلہ فلسطین کو ختم کیا جا سکتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کا واحد حل ایسی آزاد فلسطینی ریاست کے قیام میں مضمر ہے جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو۔ پاکستان کے صدر نے کہا کہ فلسطین کا بچہ بچہ صرف ایک ہدف پر گامزن ہے، کہ اپنی سرزمین کو غاصبوں کے قبضے سے آزاد کرایا جائے۔ انہوں نے فلسطین کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے عالم اسلام کے کمزور کردار پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ امت مسلمہ باہمی اتحاد کے ذریعے خود کو اقتصادی طاقت میں تبدیل کرے تاکہ پھر وہ دوسری طاقتوں کے دباؤ کا سامنا کرنے پر مجبور نہ ہو۔ پاکستان کے صدر عارف علوی نے عالم اسلام سے اپیل کی کہ وہ فلسطینیوں کے حقوق کی بالادستی کے لیے آگے آئے اور عالمی اتفاق رائے کے حصول میں بنیادی کردار ادا کرے۔ سامعین، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی یوم یکجہتی فلسطین کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا تھا کہ عالمی رائے عامہ فلسطینیوں کے حق میں تبدیل ہو رہی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ عوام کا فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے باہر نکلنا باعث مسرت ہے اور پوری مسلم امہ نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی۔ پاکستان کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اب فلسطین پر دنیا کا موقف تبدیل ہو رہا ہے، اسرائیل کا ساتھ دینے والے ممالک بھی اب فلسطین کے حق میں بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مغربی میڈیا میں اسرائیل پر تنقید ہوئی جو خوشایند ہے، کیونکہ پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ مغرب میں اسرائیل پر سیاستدان اور میڈیا تنقید کرے گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جب سے اسرائیل بنا پاکستان کا ایک ہی موقف رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ فلسطینیوں سے ناانصافی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں پر نماز کے دوران حملہ کیا گیا، اسرائیلی بربریت کی وجہ سے درجنوں فلسطینیوں کو شہید کیا گیا، غزہ پر نہتھے فلسطینیوں پر بمباری کی گئی جس کے نتیجے میں معصوم بچے اور خواتین شہید اور زخمی ہوئے۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی مثبت قدم ہے، مگر یہ ناکافی ہے۔ نیو یارک میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ جادو کی چھڑی، ہمیں حل کی طرف بڑھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر کا حل تلاش نہ کیا گیا تو دیرپا امن دستیاب نہیں ہوگا۔ دریاسنا پاکستان میں فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں اور مظاہرے کیے گئے۔ مختلف تنظیموں اور سول سوسائٹی کے تحت نکلنے والی ریلیاں مختلف علاقوں سے شروع ہو کر پریس کلب پر جمع ہو گئیں۔ پشاور، لاہور، فیصل آباد، ملتان، رحیم یار خان، بہاول پور، خیبر، بنو، چار سدہ، نصیر آباد، مٹھیاری میں بھی عوامی ریلیاں نکالی گئیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھی فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہرہ کیا گیا، جس میں کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر اور ان کی کابینہ کے اراکین نے بھی شرکت کی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ان کے لیے ابھی تک کوئی
عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام افغانستان پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات، نیوز ایجنسیوں اور اسی طرح سوشل میڈیا پر ایک نظر ڈالیں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جوان کی اس سرخی سے، 13ویں صدارتی انتخابات، 7 امیدوار۔ اخبار لکھتا ہے شورہ نگہبان یا گارڈین کونسل نے ایران کے صدارتی انتخابات کے اہل امیدواروں کی فہرست جاری کر دی، 7 لوگوں کی فہرست جاری کی گئی ہے۔ سابق ایٹمی مذاکرات کار ٹیم کے سربراہ سعید جلیلی، چیف جسٹس سعید ابراہیم رئیسی، تشخیص مسئلہ نظام کونسل کے سیکرٹری محسن رضائی، نائب اسپیکر علی رضا زاکانی، نائب اسپیکر امیر حسین قاضی زادے، صوبہ اصفہان کے سابق گورنر محسن مہر علی زادے اور سینٹرل بینک کے سربراہ عبد الناصر ہمتی کو اس دوڑ میں شامل ہونے کا اہل قرار دے دیا گیا ہے۔ فہرست جاری ہونے کے بعد سپیکر ڈاکٹر لاری جانی اور نائب صدر اسحاق جہانگیری نے، جن کا نام اس فہرست میں شامل نہیں تھا، اپنے صدارتی مہم کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے عوام سے انتخابات میں بھرپور شرکت کی اپیل کی ہے۔ نیو یارک ٹائم نے خبر لگائی ہے بل گیٹس جیسے ارب پتی ان مشکلات کا حل نہیں کر سکتے جسے انہوں نے خود جنم دیا ہے۔ اخبار لکھتا ہے گزشتہ اپریل کو آکسفورڈ یونیورسٹی نے اپنے سائنسدانوں کی مدد سے کووڈ ویکسین کی تیاری کا اعلان کیا اور بتایا کہ اس کا فارمولا بغیر کسی محدودیت کے دنیا کے تمام ویکسین اور ادویات تیار کرنے والی کمپنیوں کو فراہم کیا جائے گا تاکہ وسیع پیمانے پر سستے داموں عوام تک پہنچایا جا سکے. لیکن اسی وقت کائزر ہیلتھ نیوز نے بتایا کہ بل گیٹس اینڈ میلینا گیٹس نے یہ سلسلہ روک دیا. اس بظاہر فلائی ادارے نے آسٹرا زینیکا کمپنی کے ساتھ ڈیل کر لی اور آکسفورڈ کے تیار شدہ ویکسین کا فارمولا اور تمام حقوق اس کے حوالے کر دیے تاکہ سستی ویکسین ایک خواب بن جائے. میلینڈا گیٹس نے یہ تک کہہ دیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ فائزر اور آسٹرا زینیکا کمپنیاں ویکسین بنا کر کم ہی صحیح فائدہ حاصل کرتے ہوئے اپنی بزنس جاری رکھیں. گیٹس فاؤنڈیشن کا سلوگن ہے دنیا کے تمام لوگوں تک ادویات کی رسائی یقینی بنانا, جسے وہ خود اپنے پاؤں تلے روند رہے ہیں. دلچسپ بات یہ ہے کہ آسٹرا زینیکا نے آکسفورڈ کے فارمولے کے لیے ایک دھیلا بھی خرچ نہیں کیا بلکہ اس کی رقم گیٹس فاؤنڈیشن نے ادا کی. مارکیٹ کو اپنے ہاتھوں میں لے کر حصص داروں کو فائدہ پہنچانے کی قیمت اس کی تحقیقات سے کہیں زیادہ ہے. سامن فارس نیوز نے خبر لگائی ہے قدس کی بے حرمتی کا نتیجہ علاقائی جنگ کی شکل میں سامنے آئے گا. سید حسن نصراللہ. مئی 25 سن 2000 کو سیونی افواج کو لبنانی مقبوضہ علاقوں سے باہر نکالنے کی مناسبت سے حزب اللہ کے سربراہ سید حسن نصراللہ نے عید استقامت اور آزادی کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ غزہ کے واقعات کے ابتدا سے ہی وہ اس مسئلے پر نظر رکھے ہوئے تھے اور اب 25 مئی 2000 اور 21 مئی 2021 کا جشن ساتھ ساتھ منایا جائے گا. سید حسن نصراللہ نے فلسطینی کمانڈروں بالخصوص فوجی سربراہوں کے اقدامات کو قابل تعریف قرار دیا. سید حسن نصراللہ نے کہا کہ سیونی حکومت کا خیال تھا کہ علاقے کو یہودی رنگ دینے کا جواب بس بیانوں کی حد تک باقی رہے گا, لیکن ان کی سب سے اہم خطا یہ تھی کہ ان لوگوں نے غزہ کے رد عمل کو اہمیت نہیں دی. غزہ نے اپنے اس اقدام سے دوست اور دشمن دونوں کو حیرت زدہ کر دیا. غزہ اس بار پورے فلسطین کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہوا اور سیونی دشمن کو جان لینا چاہیے کہ اب اس نئے توازن کا اسے سامنا ہے اور اس کا ہر اقدام زوال کی جانب ایک قدم ہوگا. سمیٹ ٹی آر ٹی نے خبر لگائی ہے جارج فلوئڈ کے بعد وہ ایک سال جس نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا. 46 سالہ جارج فلوئڈ ایک سیاہ فام امریکی شہری تھے, لیکن 25 مئی 2020 کے بعد وہ ایک تاریخی موڑ میں تبدیل ہو گیا جس نے امریکہ بہادر کو جنم دیا. امریکہ کی سڑکوں پر عوام نکل آئے. 9 منٹ تک گلا دبائے رکھنے سے سیاہ فام امریکی بیدار ہو گیا اور کہنے لگے کہ اگر آج نہیں تو پھر کب اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں. فلوئڈ کا یہ جملہ کہ میں سانس نہیں لے پا رہا امریکی سیاہ فاموں کی صدیوں سے دبائی گئی آواز کی گونج تھی. معاملہ امریکہ تک محدود نہیں رہا اور جون 2020 میں برطانیہ میں, فرانس میں, آسٹریلیا اور بہت سے دوسرے نام نہاد ترقی یافتہ مغربی معاشروں میں میں سانس نہیں لے پا رہا کی آواز سنائی دی جانے لگی. اور سمجھ اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحافت بھی اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ابھی پروگرام آئین صحافت سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام اسلام کی معرفت, جس کے بعد پروگرام مقدس دفاع نشر ہوگا, جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
اسلام کی معرفت. آپ عزیز سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے. پروگرام اسلام کی معرفت کے ساتھ حاضر ہیں سامعین. قیامت سے متعلق گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اس ہفتے ہر چیز سے پہلے قرآنی آیات کا ذکر کریں گے. امید ہے کہ اس پروگرام سے بھی آپ سامعین فیضیاب ہوں گے. سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے عوام کے مختلف گروہوں کے درمیان قیامت میں گفتگو اور بات چیت کے بارے میں آرائز پیش کی تھی۔ اس پروگرام میں بھی انہی گفتگو اور مکالمات سے کچھ اور کا ذکر کریں گے۔ سورہ آراف کی آیات 46 سے 49 تک میں آراف نام کی جگہ اور اصحاب آراف کا ذکر ہوا ہے، جیسا کہ آیت 46 میں ارشاد ہو رہا ہے، اور ان کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے گا اور آراف یعنی بلندیوں پر کچھ لوگ ہوں گے جو سب کو ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے اور اصحاب جنت کو آواز دیں گے کہ تم پر ہمارا سلام۔ وہ جنت میں داخل نہ ہوئے ہوں گے لیکن اس کی خواہش رکھتے ہوں گے۔ آراف بہشت و دوزخ کے درمیان حائل ایک علاقہ ہے اور ان دونوں یعنی جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان ایک حجاب یعنی فصیل ہے، یا ان دونوں کے درمیان ایک بلند زمین نے فاصلہ پیدا کر دیا ہے، اس طرح سے کہ جو افراد اس بلند جگہ پر ہوں گے کہ جسے آراف کہتے ہیں، وہ جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے اور وہ دونوں گروہوں کا مشاہدہ کریں گے اور ان کو ان کے چہروں سے پہچانیں گے۔ آراف کی جگہ کا بلند ہونا اس امر میں مانے ہوگا کہ جنتی اور جہنمی ایک دوسرے کو دیکھ سکے، لیکن یہ حائل اور اونٹ کا ہونا اس بات کا باعث نہیں بنے گا کہ وہ ایک دوسرے کی آواز نہ سن سکے۔ البتہ جو افراد آراف یعنی اس بلند جگہ پر ہوں گے، وہ اہل بہشت اور اہل جہنم دونوں کو دیکھیں گے اور ان کے ساتھ بات چیت بھی کریں گے، وہ اہل بہشت کو پکاریں گے بھی اور ان پر درود و سلام بھیجیں گے۔ روایات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ خوش قسمتی اور بدقسمتی کے دو مراکز جنت و دوزخ کے درمیان آراف ایک اونچا مقام ہوگا جو دونوں مقاموں کے درمیان مانے، فاصل اور پردے کا کام دے گا۔ اس کی وجہ سے جنت و دوزخ کے درمیان فاصلہ ہوگا، اس کا نام آراف ہے، جس پر سے یہ لوگ دونوں طرف کے افراد کا مشاہدہ کریں گے اور ان کے نورانی یا سیاہ چہروں کی وجہ سے انہیں پہچان لیں گے۔ سامعین، جو افراد آراف پر ہوں گے، وہ اہل جہنم کے ساتھ گفتگو کے وقت کسی کی پرواہ کیے بغیر ان کی سرزنش کریں گے، جیسا کہ سورہ آراف کی آیات 47 اور 48 میں ذکر ہو رہا ہے، اور جب ان کی نگاہیں دوزخ والوں کی طرف پھیری جائیں گی تو وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، ہم کو ان ظالمین کے ساتھ نہ قرار دینا۔ اور اصحاب آراف کچھ ایسے لوگوں کو بھی پکاریں گے جنہیں وہ ان کی شکلوں سے پہچانتے ہوں گے اور کہیں گے، دیکھ لیا تم نے، آج نہ تو تمہاری جماعت تمہارے کام آئی اور نہ تمہارا غرور و تکبر۔ جب وہ دوزخیوں کی ابتر حالت کا مشاہدہ کریں گے تو خدا سے یہ طلب کریں گے کہ ان کو ستمگروں اور ظالموں میں قرار نہ دے۔ البتہ آیت کا لین اور انداز بیان کچھ ایسا ہے کہ گویا وہ دوزخیوں کو دیکھنے سے بیزار ہوں گے اور وہ گویا جبرن ان کو دیکھ رہے ہوں گے۔ اصحاب آراف بعض دوزخیوں کو پہچانتے ہوں گے، اس لیے ان کو پکاریں گے اور ان کی ملامت و سرزنش کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھ لیا تم نے، آج تمہاری جمعیت اور تمہارا غرور و پندار کچھ کام نہ آیا اور تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ تمہارا دنیا میں مال و ثروت کا اکٹھا کرنا، لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانا اور ان کو حق قبول کرنے سے منع کرنا، یہ سب کچھ آج تمہارے کچھ کام نہ آیا، تمہارے وہ افراد کہاں گئے اور غرور و تکبر اور خودخواہی سے تمہیں کیا حاصل ہوا۔ اصحاب آراف ایسے میں کہ جب مومنین کا ایک گروہ آراف میں موجود ہوگا، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اہل دوزخ کو تانا دیں گے، اور کیا یہ اہل جنت وہی لوگ نہیں ہیں جن کے متعلق تم قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ان کو تو خدا اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہ دے گا، آج انہی سے کہا گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، تمہارے لیے نہ خوف ہے نہ رنج۔ اہل ایمان کا ایک گروپ نیکیوں اور اچھے کاموں کا حامل ہوگا، لیکن ساتھ ہی ان سے کچھ گناہ بھی سرزد ہوئے ہوں گے۔ یہ وہ افراد ہوں گے کہ جن کے دنیا میں سرکش و متکبر کفار تحقیر کرتے اور کہتے تھے کہ خدا کی رحمت ان کے شامل حال نہیں ہوگی، وہ ان افراد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے کہ کیسے ممکن ہے کہ رحمت الہی اس طرح کے افراد کے شامل حال ہو، لیکن آخر کار ان کے ایمان کی روح اور ان کے اعمال حسنہ لطف و رحمت الہی کے پرتوں میں کارساز واقع ہوں گے اور مومنین کا یہ گروہ سعادت مندوں میں قرار پائے گا، اور ان سے خطاب کرتے ہوئے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ آج تمہارے لیے کوئی خوف ہے اور نہ ہی حزن و اندو۔ سامعین، اس طرح کی تمام آیات و روایات سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ آراف بہشت کے راستے میں ایک بہت ہی سخت اور صعب العبور گزرگاہ ہے۔ فطری سی بات ہے کہ نیک اور صالح افراد اس گزرگاہ سے تیزی سے گزر جائیں گے، لیکن متوسط اور ضعیف العقیدہ افراد کے جن کی نیکیاں اور برائیاں ایک دوسرے سے آمیختہ ہوں گی، آراف میں پھنسے ہوئے ہوں گے اور اپنی سرنوشت کے منتظر ہوں گے۔ وہاں آراف پر جو اولیاء خدا اور قوم کے رہنما موجود ہوں گے، وہ ان کی مدد اور ان کی شفاعت کریں گے۔ یہ وہی کمانڈرز ہوں گے کہ جو لشکر کے آخر میں منتظر ہوتے ہیں تاکہ تمام سپاہی اور فوجی سخت گزرگاہوں سے عبور کر جائیں۔ وہ وہاں پر توقف کریں گے تاکہ کمزور مومنین کی مدد کو دوڑیں اور ان کو جو اس کی شائستگی رکھتے ہیں ان کو رہائی عطا کریں۔ اس بنا پر مجموعی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ آراف پر خدا کے مقرب بندے موجود ہوں گے، اور ساتھ ہی وہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کے اعمال نامے میں نیک اور برے دونوں اعمال ہوں گے، اس لیے وہ آراف میں پھنسے ہوں گے۔ اسی سبب سے حق کے پیشوا اور رہنما ان کے پاس موجود رہیں گے تاکہ اگر ان کی رہائی کا امکان ہو تو ان کا ہاتھ پکڑیں اور ان کو دوزخ سے نجات دلائیں۔ نیک افراد حساب و کتاب ہونے، گناہوں کی آلودگی سے پاک ہونے اور صراط سے عبور کرنے کے بعد بہشت میں داخل ہوں گے۔ جنت ایک مثالی اور منفرد مقام ہے کہ جسے حاصل کرنا سارے انسانوں کی آرزو ہے۔ تمام افراد اپنی سرشت اور ضمیر میں ایسی خواہش رکھتے ہیں، اور البتہ اہل ایمان بھی دوسروں سے زیادہ اس عالم جاویدہ کے حصول کا سر میں سودا رکھتے ہیں۔ ایک ایسی جگہ کہ جو سراسر نعمت و آسائش ہے، اور وہاں کسی بھی قسم کا غم و اندو اور خوف نہیں ہوگا۔ بہشت امن و سلامتی کی جگہ ہے، اسی سبب سے اسے دارالسلام یعنی امن و سلامتی کی جگہ کہتے ہیں۔ وہاں جنگ و خون ریزی، دشمنی اور تنازع، غیر منطقی اور طاقت فرسا رقابتیں، نیز جھوٹ، نیرنگ، تہمت، حسادت، کینہ اور وہ تمام چیزیں جو انسانوں کے امن و سکون کو غارت کرنے والی ہیں، وہاں نہیں ہوں گی۔ اسی طرح وہاں موت، مرض، فقر و غربت، غم و اندو بھی انسان کو لاحق نہیں ہوں گے، اس لحاظ سے کہ بنیادی طور پر درود و تحیت کی سب سے بہترین اور کامل قسم سلام ہے۔ اسی لیے اہل بہشت اپنی ملاقات کا آغاز سلام سے کریں گے۔ وہ ایک دوسرے کو سلام کریں گے، لیکن نہ ایسا سلام کہ جو صرف الفاظ و کلمات کے قالب میں ہو، بلکہ ایسا سلام کریں گے کہ جس کے روح بخش اثرات انسان کی جان و روح کی گہرائی میں اتر جائیں گے اور ان کو گہرے آرام و سکون کے سمندر میں غرق کر دیں گے۔ بہشت میں ہر جگہ امن و سلامتی حاکم ہوگی، اور تمام بات چیت اور مکالمات امن و سلامتی اور صلح پر منتج ہوگی۔ قیامت میں، یعنی وہ دن جو ہولناک ہوگا اور جس کے خوف سے آنکھیں باہر نکل آئیں گی اور سانسیں سینوں میں حبس ہو جائیں گی، صرف اہل ایمان ہی ہوں گے جو اس دن کے رنج و اندو سے امان میں ہوں گے۔ بہشت میں داخل ہونے کے وقت سے ہی نیکوکاروں کے توسط سے ان کا خاص احترام کیا جائے گا اور مخصوص پذیرائی انجام پائے گی۔ ملائکہ اور رحمت کے فرشتے ہر طرف سے جنت والوں کے پاس آئیں گے اور سلام اور تبریک و تہنیت پیش کرتے ہوئے ان کو خیر مقدم کہیں گے اور ادائے احترام کریں گے۔ سامعین، اس سلسلے میں سورہ رعد میں جنتیوں کی سرنوشت کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے۔ ملائکہ ان کے پاس ہر دروازے سے حاضری دیں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، کہ تم نے صبر کیا ہے، اور اب آخرت کا گھر تمہاری بہترین منزل ہے۔ جی ہاں، فرشتے ہر جانب سے جنتیوں کو سلام کریں گے۔ یہ آیت اس نقطے کی یادآوری کرا رہی ہے کہ خواہشات نفسانی کے مقابلے میں صبر و استقامت اور اپنے فرائض کی ادائیگی میں جو مصائب و مشکلات تم نے اٹھائی اور ان پر صبر کیا، اس کے بدلے میں آج تمہیں یہ سلامتی عطا کی گئی ہے۔ یہاں تمہیں مکمل امن و سکون فراہم ہوگا، نہ کوئی جنگ و تنازع ہوگا، نہ ہی تشدد اور جھگڑا۔ ہر جگہ امن و سکون کا ماحول ہوگا اور ہر چیز خوشایند اور خواہش کے مطابق ہوگی۔ جنت میں صرف سکون ہی سکون ہوگا، اور ذرہ برابر بھی کسی قسم کی رنج و تکلیف نہیں ہوگی۔ اسی لیے آخرت کے بارے میں خدا فرما رہا ہے، بس اب دیکھو آخرت کا گھر کیا خوب ہے،
روایت میں آیا ہے کہ قیامت کے دن جبکہ اولیاء الہی بہشت میں اپنی جگہوں پر قرار پائیں گے، اپنے محلوں میں بس جائیں گے، اس وقت خداوند عالم اپنے 1000 مخصوص فرشتوں کو بھیجے گا تاکہ وہ بہشت بنی، قصروں، حور العین اور بہشت کی نعمتوں کی ان کو مبارکباد پیش کریں۔ جی ہاں، نیک سیرت خدا کے بندے کہ جو دنیا میں ہر طرح کی سختی کے متحمل ہوئے ہوں گے اور انہوں نے اپنی دینی اور سماجی ذمہ داریوں اور فرائض کی ادائیگی میں استقامت کی ہوگی اور زود گزر شہوتوں پر صبر و تحمل کیا ہوگا اور حرام اور برے کاموں سے خود کو روکا ہوگا، نیک سیرت خدا کے بندے کے جو دنیا میں ہر طرح کی سختی کے متحمل ہوئے ہوں گے اور انہوں نے اپنی دینی اور سماجی ذمہ داریوں اور فرائض کی ادائیگی میں استقامت کی ہوگی اور زود گزر شہوتوں پر صبر و تحمل کیا ہوگا اور حرام اور برے کاموں سے خود کو روکا ہوگا، یہ افراد نیک اور اچھے ہوں گے اور ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ اب ان کے سختیوں اور مشقتوں کے دن گزر چکے ہیں اور آج ان کو اپنے دلوں میں کسی بھی طرح کے خوف و اندو کو جگہ نہیں دینی چاہیے۔ یہ ہے ان افراد کی پر افتخار سرنوشت، جیسا کہ خداوند عالم سورہ زخرف کی آیت 68 میں ان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، پرہیزگاروں سے کہا جائے گا، اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ کتنا دل انگیز پیغام ہے، ایک ایسا پیغام جس کا آغاز کسی واسطے کے بغیر براہ راست پروردگار کی جانب سے بہترین توصیف اور خطاب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اے میرے بندو، یہ پیغام اس خوفناک اور پر اضطراب روز میں انسان کی تمام تشویشوں کو زائل کر دے گا اور ان کے دل سے ہر طرح کے غم و اندو کو مٹا دے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، پروگرام مقدس دفاع کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہے۔ باسریت کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ایران عراق جنگ میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی مدبرانہ الہی اور حکیمانہ قیادت کے ایرانی مجاہدین اور عوام پر مرتب ہونے والے اثرات کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے۔ عزیز سامعین، جیسا کہ ہم گزشتہ پروگراموں میں عرض کر چکے ہیں کہ 80 کے عشر میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے فوراً بعد عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام حسین نے استعماری طاقتوں کے اشارے پر ایران کے نوخیز اسلامی انقلاب اور اسلامی حکومت کو اپنے حملوں کا نشانہ بنایا اور جہریت کے آغاز میں بعض سرحدی شہروں پر قبضہ بھی کر لیا، لیکن اس دوران ایرانی مجاہدین نے اپنی قیادت اور اپنے نظریے کی طاقت کے بلبوتے صدامی لشکر کا بھرپور مقابلہ کیا اور آہستہ آہستہ اپنے مقبوضہ علاقے بھی آزاد کرا لیے۔ ایرانی عوام کی اس کامیابی میں نوجوان مجاہدین کے جوش و جذبے اور عزم بالجزم کا بنیادی کردار تھا۔ ایرانی مجاہدین میں یہ عزم و حوصلہ اور شوق شہادت پیدا کرنے میں جس ہستی کا سب سے اہم کردار ہے وہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت ہے۔ آپ نے اپنے بیانات اور خطبات سے مجاہدین میں ایسی انقلابی روح پھونک دی کہ مجاہدین بڑی سے بڑی مشکل اور بڑی سے بڑی مصیبت سے ٹکرا جاتے اور اپنی جان تک کی پرواہ نہ کرتے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مدبرانہ اور الہی قیادت کے نتیجے میں ایک کم تربیت یافتہ اور جدید ہتھیاروں سے محروم رضاکار فوجی خطے کی سب سے بڑی اور مضبوط فوج کو ناکوں چنے چبا دینے میں کامیاب رہا۔ ایرانی نوجوانوں نے جذبہ شہادت سے لیس ہو کر ایسے لشکر کو شکست دی جس کو دنیا کی دو بڑی طاقتوں امریکہ اور سوویت یونین کے علاوہ علاقے کے عرب ممالک کی بھی دامے درمے سخنے ہر طرح کی مدد حاصل تھی۔ ایرانی مجاہدین نے کم ترین ہتھیاروں کے ساتھ سب سے پہلے خرم شہر کا قبضہ چھڑایا، پھر آبادان کا محاصرہ توڑا،
شلمچے کے محاذ پر بہادری کے عظیم جوہر دکھائے، ٹھاٹھے مارتے دریائے اروند کو اپنی دلیری سے عبور کر کے دشمن پر حملہ کیا، عراقی جزیرے فاو پر قبضہ کیا اور مرساد جیسے فوجی آپریشن انجام دے کر دشمن کو حیران و پریشان کر دیا۔ بیت المقدس فوجی آپریشن ہو یا خیبر آپریشن، کربلا ایک سے لے کر کربلا پانچ تک کی فوجی کاروائیاں ہوں یا انقلاب دشمن خائنوں کے خلاف مرساد نامی کاروائی، ان سب میں ایرانی مجاہدین نے اپنے قائد و رہبر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دشمن کے دانت کھٹے کر دیے اور اپنے انقلاب اور سرزمین کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا۔ ایرانی مجاہدین نے اس 8 سالہ مقدس دفاع میں 100 سے زیادہ مختلف فوجی آپریشن انجام دے کر میدان جنگ میں گران قدر تجربات حاصل کیے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایرانی مجاہدین کے عزم و حوصلے اور پختہ ایمان کے بارے میں فرماتے تھے، ہم اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اس طولانی اور غیر مساوی جنگ میں صرف ایمان کے اسلحے پر بھروسہ کیا اور خدائے بزرگ پر توکل کیا اور امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ کی دعا کے نتیجے میں اپنے آپ پر یقین اور خود اعتمادی کا جذبہ پیدا کیا۔ ہمارے دلیر اور بہادر مردوں اور شیر دل خواتین نے خود اعتمادی کے اسلحے سے لیس ہو کر کامیابی حاصل کی اور ہم اس پر خداوند عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کسی طاقت اور ریاست کا ہم پر کسی قسم کا کوئی احسان نہیں۔ اب ہماری عوام ایک تجربہ کار قوم بن کر ابھری ہے جو خداوند عالم کی ذات پر تکیہ کرتے ہوئے تن و تنہا اور مظلومانہ انداز سے دشمن کے خلاف ڈٹی رہی اور سخت ترین اور مشکل ترین فوجی کاروائیوں میں ہمارے رضاکاروں نے ملک کے دفاع اور جارحین کے خلاف دفاع میں کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کیں اور جنگ کے دوران کئی کارخانوں کی تعمیر نو اور دفاعی میدان کے کئی شعبوں میں کسی بیرونی مشاورت اور ماہرین کے بغیر کامیابیاں بھی حاصل کیں۔ ایرانی قوم اور قیادت کو صدام کی طرف سے مسلط کردہ جنگ کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات اور پریشانیاں دیکھنی پڑیں، لیکن ایران اسلامی نے ان خطرات سے مواقع پیدا کیے۔ اسی جنگ کی بدولت ایران کا دفاعی نظام مضبوط ہوا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا۔ اسی جنگ کی وجہ سے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی جیسا ادارہ فوجی میدان میں مضبوط و مستحکم ہوا۔ رضاکار فورس بسیج بھی اس جنگ کا دیا ہوا گویا ایک تحفہ ہے، اگر جنگ نہ ہوتی تو رضاکار فورس کی تشکیل کا اعلان بھی نہ ہوتا۔ رضاکار فورس بسیج کے ذریعے جو کارہائے نمایاں ابھی تک انجام پائے ہیں وہ اگر جنگ نہ ہوتی تو ہرگز انجام نہ پا سکتے۔ جنگ کے دوران کوئی بھی ملک ایران کو دفاعی میدان میں معمولی مدد کرنے کے لیے تیار نہ تھا، اور بقول رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، ایران کو کانٹے دار تار بھی دینے کے لیے دنیا تیار نہ تھی۔ ایرانی ماہرین نے اپنی نوجوان لیکن باصلاحیت نسل پر بھروسہ کیا اور جنگ کے دوران دفاعی صنعت میں کئی اہم کارنامے انجام دیے۔ ایران عراق جنگ کے آغاز میں ایران آرٹلری کا سامان تیار نہیں کر سکتا تھا، اسی طرح میزائل بنانے کی صلاحیت بھی نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن جنگ کے تجربات کی روشنی میں ایرانی ماہرین نے زمین سے زمین، زمین سے فضا اور زمین سے سمندر تک مار کرنے والے میزائل تیار کیے، اور اس وقت ایران کی میزائل ٹیکنالوجی اس سطح پر پہنچ چکی ہے کہ امریکہ سمیت عالمی طاقتیں ایران کی میزائل ٹیکنالوجی سے خوفزدہ ہیں اور وہ اس طاقت کو ختم کرنے کے لیے مختلف طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہیں۔ سامن، ایران عراق جنگ کے دوران حاصل شدہ تجربات بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ جنگ کو مؤثر انداز سے چلانے والے کمانڈر مینجمنٹ کے وسیع تجربات کی روشنی میں دیگر شعبہ جات میں بھی اپنی خدمات احسن طریقے سے انجام دے رہے ہیں۔ جنگ اس بات کا باعث بنی کہ ایسے اعلیٰ اور مستعد ذہن نیز انتظام و انسرام کی صلاحیت رکھنے والے افراد معاشرے میں کھل کر سامنے آئے۔ آج بھی جنگی ماہرین جب ایرانی مجاہدین کی جنگی پلاننگ اور مختلف فوجی منصوبہ بندی اور فوجی آپریشنوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس بات کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایرانی مجاہدین نے بغیر کسی اسٹاف کالج، کسی ملٹری کالج سے لمبی چوڑی ٹریننگ کے بغیر اس قدر بڑی بڑی فوجی کاروائیاں کامیابی کے ساتھ انجام دیں جو یقیناً فوجی دنیا میں ایک کارنامے سے کم نہیں۔ ایران عراق جنگ کا تجزیہ کرنے والوں کی متفقہ رائے ہے کہ اس جنگ میں کامیابی کی بنیادی وجہ ایران اسلامی کی وہ روحانی پرکشش، دور اندیش، نڈر، مضبوط، حکیم اور خداوند عالم کی ذات پر مکمل ایمان و بھروسہ رکھنے والی عوامی اور الہی قیادت تھی جس نے اس 8 سالہ مقدس دفاع کو پوری قوت و استقامت کے ساتھ جاری رکھنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ کے عظیم خطرات کو مواقع میں تبدیل کر دیا اور سخت ترین مشکلات اور مصیبتوں کے باوجود جنگ کو ایک نعمت تک قرار دیا۔ اس جنگ سے ایرانی قوم کے اندر جہاں خود اعتمادی بڑھی، وہاں دنیا بھر کے حریت پسند تنظیموں اور جماعتوں کو بھی حوصلہ ملا کہ کم ترین وسائل اور امکانات کے ساتھ بڑی طاقتوں کے خلاف مقابلہ اور مبارزہ کیا جا سکتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قیادت سے ایرانی قوم میں دشمن کے خلاف سیسہ پلائی دیوار بن جانے کا حوصلہ اور عزم دیا، جارے قوتوں کے خلاف استقامت و مقاومت کا درس دیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جنگ کے ذریعے ملک میں مزید اتحاد و انسجام بھی پیدا کیا اور صدام کو ایک بند گلی میں دھکیل دیا۔ کم ترین ہتھیاروں اور کم ترین فوجی دفاعی تجربات کے باوجود دشمن کا 8 سال تک مقابلہ کرنا الہی توفیقات اور الہی قیادت کے بغیر ممکن نہ تھا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت نے اس جنگ کو ایک ایسے مقدس دفاع میں تبدیل کر دیا جس میں شرکت ہر ایرانی نوجوان اپنا فریضہ سمجھتا تھا، اور عوام الناس کی طرف سے اس مقدس دفاع میں وسیع شرکت اس بات کا باعث بنی کہ اسلامی حکومت اس جنگ کو 8 سال تک جاری رکھنے میں کامیاب رہی۔ دشمن کی جارحیت کے مقابلے میں ایران کا بے مثال دفاع ایک تاریخی کامیابی ہے جسے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت کا مرہون منت قرار دیا جا سکتا ہے، اور اسے تاریخ معاصر میں سنہری الفاظ سے لکھا اور یاد رکھا جائے گا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ Oh,